اب یہاں سے آگے رکوع سے بعد والی نماز کا تذکرہ ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے، اسے رفع الیدین کہتے ہیں۔ تین یا چار رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع الیدین کرنا مسنون ہے۔ عن نافع رضی اللہ عنہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ رفع یدیہ وإذا قام من الركعتين رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب تین یا چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بہت واضح اور اس مضمون کی بہت ساری روایات صحیح احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو رفع الیدین کا موضوع جو ہے وہ بھی عموماً ہمارے کلچر میں مختلف ہی ہے، اکثریت جو ہے وہ نہیں کرتی، کچھ کرتے ہیں، اور کچھ جو نہیں کرتے وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو یہ بات کہنے والے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ پھر آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ بھی کبھی کرتے ہیں کہ کبھی نہیں کرتے، پھر آپ بالکل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس موضوع کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور میرے محدود سے علم کے مطابق صحیح بخاری میں 7-8 حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں صحابی اللہ کے نبی کی نماز کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رکوع سے پہلے اور رکوع سے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب دیکھیے کہ نماز شروع ہوتے ہوئے تو سبھی کرتے ہیں نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، پیچھے کیا رہ گیا رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے۔ یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ رفع الیدین کرتے بھی ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا عموماً کہ جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں، مثلاً مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، دو فرض پڑھ چکے، تشہد میں بیٹھے، اس کے بعد درود شریف پڑھنے تک آپ کھڑے ہو، اس کے بعد کھڑے ہوئے تو دوبارہ اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری نمازیں جو ہوتی وہ دو دو رکعت کی نیت سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، تو جیسے پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنا لازم ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کی طرح، اسی طرح ہر دو رکعتوں کے بعد اس کو دہرانا ہوتا ہے۔ تو تیسری رکعت چاہے تین رکعتوں والی نماز ہو یا چار والی ہو تو اس میں بھی کھڑے ہو کے کرنا یہ مسنون ہے۔ تو ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، ہم اس کو اگر سمجھ کے تو پھر اس میں ماننے میں کوئی قباحت نہیں۔ دل میں کچھ سوال اٹھ سکتے ہیں، آج تک تو کیا نہیں، کوئی بات نہیں، آج سے شروع کر دیں، ہر عمل نیکی کا انسان کبھی نہ کبھی شروع کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں کرتا، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے خاندان میں پہلے بن جائیں، پھر اس سے اگلی بات ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات کے اوپر عمل پر ناراض کی ہے، یہ چند دن کی رہے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا لوگ ہم سے اتنے کنسرنڈ ہیں؟ کیا لوگوں کو ہماری اتنی فکر ہے؟ دن میں آپ کتنی دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کبھی کسی نے اس کے اوپر آپ کو ٹوکا یا روکا؟ پتہ نہیں کیوں جب نماز کی بات ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم خون گرم ہونے لگتے ہیں۔ جس کو بات سمجھ آ گئی ہے وہ کر لے گا، جو نہیں کرتا وہ ضرور ایک دفعہ سوچے کہ کل قیامت کے دن جب اتنی احادیث سامنے آئیں گی تو اس کے جواب میں اس کے پاس کیا جواب ہوگا۔ دیٹس اٹ، اس وقت کوئی کسی کی بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے نہیں آئے گا، اور اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس میں بہت زیادہ بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور رفع الیدین کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا نوٹ کیجئے کہ بعض لوگ یہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ میں دیکھے بعض لوگ اپنے مسئلہ کی بنیاد ہی یہ چند مسئلے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم رفع الیدین کرتے ہیں تم لوگ نہیں کرتے، ان کو بھی دیکھے بس ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی جیسے مکھی نہیں اڑاتے، اللہ اکبر، ایسے نہیں کرنا. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ شولڈرز ہیں نا، تو جیسے ہم کھڑے تو اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے قبلے کی طرف، ان کا یوں کرنا یوں کرنا، یا بعض لوگ پھر یوں کرتے ہیں دکھا دکھا کے، یہ بھی نہیں کرنا. بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل تھی وہ کھل جاتی تھی، یعنی یہ بھی نہیں کہ بالکل سمٹ کے آپ یوں کریں اور بہت بھی نہ کھلے، نارمل رہتے ہوئے بس ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کریں اور اتنے. اب اس کو یوں کر کے کھڑے کرنا، بعض لوگ ان کو کانوں میں ڈالتے ہیں، بعض ناپتے ہیں، کچھ بھی ایسی بات نہیں، سمپل ہے. ہوتا کیا کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا پھر وہ اور ایگزیجوریٹ کر کر کے دکھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی حد سے آگے نکلنے والی بات ہے. سمپل ہاتھوں کو جہاں تک اوپر کر سکتا ہے وہ کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس بات کو معلوم ہونے کے بعد اگر اس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور کتنا اجر ہے؟ 100 شہیدوں کا اجر ہے. اور یہی اصل میں ہمارا عمل ہونا چاہیے ساری زندگی کے لیے، صرف نماز نہیں، ہر معاملے میں جہاں اللہ کے نبی کا حکم آ گیا مان لیا. اب وہ بات اللہ کے نبی کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ہی بہت ہے. آپ دیکھیے کہ 247 روایتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے رفع الیدین پہ، ایک روایت بہت ہے میرے عمل کے لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تو میں کیوں نہ کروں. صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کی محبت میں اتنے چور تھے کہ وہ کھاتے بھی اسی طرح سے تھے جیسے آپ کھاتے تھے، وہ تو ٹوائلٹ میں بیٹھتے بھی اس طرح تھے جیسے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے. کجا یہ کہ نماز کے اندر کسی بات کا پتہ چل جائے اور انسان وہ نہ کرے. ایک موقع پہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی جوتی اتار دی، کیونکہ جوتی پہن کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، موجود ہے جب ایسا موقع ہے. تو مسجد نبی چونکہ کچی تھی اور باہر سے لوگ آتے تھے تو جوتے ان کے بیچاروں کے ہوتے بھی اسی طرح کے تھے جیسے ہماری تقریباً ساکس ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے تھے باقی بھی پڑھ رہے تھے. آپ نے نماز کے دوران اپنی جوتی اتار دی، بس آپ کو یہ کرتا دیکھا اور صحابہ نے بھی اتار دی. جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا تم نے کیوں اتاری؟ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے. یعنی آپ کو نہیں پتا چلا کہ نجاست لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی آپ نے اس نجاست کی وجہ سے اتاری، تو تم نے کیوں اتاری؟ کہا بس آپ کو کرتا دیکھا تو کر لیا. کتنا پیارا دین ہے، اپنی کو ذمہ داری نہیں ہے، جو اللہ کے نبی کر رہے تھے وہی کریں گے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. رکوع اور سجدے کی متعدد مسنون تصریحات میں سے دو یہ ہیں. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رکع سبحان ربی العظیم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، میرا عظیم رب پاک ہے، 3 مرتبہ کہتے سنا، اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ، میرا بلند رب پاک ہے، 3 مرتبہ کہتے ہوئے سنا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اور یہ تسبیح ہم کثرت سے کہتے ہیں، عموماً ہمارے کلچر میں جو بھی لوگ نماز سیکھے سکھائے جاتے ہیں تو وہ یہی تسبیح پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں جن میں ایک اور کیا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ. اب یہاں سے آگے تسبیح کے لفظ ہیں، اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو سبحون قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے، سبحون قدوس رب الملائکۃ والروح. اسے مسلم نے روایت کیا. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ پڑھی نہیں؟ پڑھی نا، کیونکہ ہمیں شروع سے نہیں بتائی گئی. تو اب یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح پانچ سے زائد دعائیں جو میں جانتی ہوں رکوع کے اندر پڑھنے والی دعائیں ہیں، اور اتنا مزہ آتا ہے نا مختلف دعائیں پڑھ کے، ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ بات کی تو ایک طرح تعریف کی، دوسری کی تو دوسری طرف کی، ورنہ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ ایک وہ مشین کی طرح چلتا ہے، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، کسی کو نہیں پتا کہاں کیا. اس کو ہی اگر ڈھنگ سے کہہ لینا تو اللہ کی بلندی اور اس کی بزرگی کا دل میں گہرا اثر پیدا ہوگا. تو جب آپ سبوہن قدوسن کہتے ہیں ایسے لگتا ہے دل بھر گیا. فعال یعنی سبوک فعول کا وزن ہے، بہت ایگزیجریشن ہے، سب سے زیادہ جس کی تسبیح کی گئی. یہ وہی لفظ ہے جس سے سبحان ہے، سبحا یو سب بھی ہو تسبیح، لیکن سبوہن بہت منہ بھر کے تسبیح کرنے والی کیفیت لگتی ہے. قدس ہے تو اسی سے قدوس ہے، رب الملائکہ فرشتوں کا رب ہے، اتنے بڑے فرشتوں کا رب ہوگا وہ خود کتنا بڑا ہوگا. وہ روح، اچھا جبرائیل کا بھی وہ رب ہے. یعنی بندہ مومن سوچتا جاتا ہے اور اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش گہرے سے گہرا ہوتا جاتا ہے. رکوع میں دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے، رکوع میں دونوں بازو پھیلانے چاہیے. یعنی رکوع کرنے کے لیے بھی بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو بس ہلکے سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں گھٹنے کے ساتھ، بالکل ایسے گرپ کی طرح پکڑنا چاہیے، جیسے آپ یہ جو آپ کی انگوٹھا ہے اس کو باہر کی طرف کر کے یوں، یعنی فیل ہو کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ رہے ہیں. قال ابو حمید رضی اللہ عنہ فی اصحابہ امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ. حضرت ابو حمید صحابی کہتے ہیں جب رسول اللہ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوط پکڑ لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکع فیدعو یدیہ على ركبتيه ويجافي بعضديه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازو پھیلا لیتے. بازو پھیلانے سے مطلب یہ ہے کہ بازو بالکل سمٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے سے کھلے ہوئے، یعنی جیسے کھلنے کا احساس ہوتا ہے اور بغلیں تھوڑی کھلنے لگے. تو اس صورت میں جب آپ گھٹنوں کو پکڑتے ہیں تو بہت صحیح پکڑتے ہیں، اور اگر آپ سمیٹ کے پکڑیں گے تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ پھر گھٹنے کے خم میں آنے کا ڈر ہوتا ہے نا. تو طریقہ کیا کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اسٹریٹ، اور اپنے آپ کو رکوع میں یوں کریں کمر جیسے سیدھی ہو جائے. اگلی حدیث سے ہمیں دیکھیں ہمیں یہ چیز دکھے گی. اور ہاتھوں کو بالکل گھٹنوں کے اوپر یوں رکھیں جیسے ٹائٹ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے. اور پتہ نہیں اسی سے شاید اللہ تعالیٰ پھر بڑی عمر میں گھٹنوں میں درد ہی نہ کرے. ہاں جب ایک بندہ خود اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک ایکشن کا اثر پڑتا ہے. جب دن میں 17 رکعتوں میں اور سنتوں اور نفلوں میں اس سے ایکسٹرا جب ہم اپنے گھٹنوں کو روز خود اچھی طرح سے دبائیں گے تو کیا پتا ہے کہ ان کے اندر جو ایکسٹرا گروتھ ہے یا وہ دوسری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نہ کرے یا واللہ عالم. لیکن بظاہر آپ خود بھی جب بہت تھکے ہوں تو کبھی آپ نے اسٹریچ کیے، بالکل جھک کے اسٹریچ کرتے ہوئے جتنا آپ اپنے ہاتھوں کو اور گھٹنوں کو اکڑاتے ہیں ٹانگوں کو اتنا ہی زیادہ آپ کو اس میں سکون ملتا ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار یا بے مقصد نہیں ہے. حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے. سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، اونچا ہو نہ نیچا. سر کمر کے برابر کیسے ہوگا، یہ دیکھیے اگر اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں، یہ آپ ہے، یہاں سے یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ مڑنے والا، یہ آپ کا حصہ ہے، یعنی یوں یہ آپ سیدھا اور یہ کیفیت ہونی چاہیے. یعنی اوپر یہ دیکھیں، یہ میں انگلیوں پہ اگر پینسل رکھ رہی ہوں تو یہ ٹک رہی ہے، لیکن اگر میں یہ انگلیاں یوں ٹیڑھی کر دوں گی تو پینسل گر جائے گی، اور اگر میں یوں کر دوں گی تو ادھر گر جائے گی. یعنی اس یقیم زہرہ سیدھی، کہ اس کو اگر کوئی اوپر کچھ رکھے تو وہ سیدھا ہو. کچھ لوگ تو اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی اتنا چھوٹا سا رکوع کرتے ہیں کہ پورا جھکتا بھی نہیں، یہاں کر کے بس یوں، اور کچھ ذرا کرنے لگے تو پھر زیادہ کرتے ہیں، بالکل بیلنس ایگزیجریشن سے باز ہوتے ہوئے. اس کی دلیل ان عائشہ رضی اللہ عنہا. اب اس میں نا پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ڈاٹس ہیں نا، اس کا مطلب حدیث پیچھے سے چل رہی تھی تو طوالت کی وجہ سے یہاں وہ نہیں رکھی، صرف وہ حصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے جس کا تعلق رکوع کے ساتھ ہے. وہ کہنا اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب رکوع کا ارادہ کرتے جب رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے بلکہ سر اور کمر دونوں برابر رکھتے. اسے مسلم نے روایت کیا. رکوع سجود اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة من الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا. اسے احمد نے روایت کیا. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ کتنی ضرورت ہے نا اپنی نمازوں کو دیکھنے کی. عموماً خرابی جو ہوتی ہے وہ رکوع اور سجدے میں ہی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے سامنے نماز پڑھنے لگے, انہوں نے پڑھی تو آپ نے ان کو کہا کہ پھر پڑھو, انہوں نے پھر پڑھی, پھر کہا پڑھو, تین دفعہ آپ نے ان کو نماز پڑھائی. آپ نے کہا تم نے نہیں پڑھی, یہ نہیں کہا غلط پڑھی خراب پڑھی, آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تو اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا. تو پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جب بھی رکوع کرو سجدہ کرو کوئی بھی رکن نماز کا ادا کرو تو اس کو بڑے اطمینان اور سکون سے کرو. جلدی جلدی کرنا اور بھاگم دوڑ میں یہ سوچنا کہ میں جلدی سے 17 رکعت پڑھ لوں, وقت تھوڑا ہے میرے پاس, اطمینان اور سکون سے اگر انسان فرض پڑھ لے اور اسی کو اگر سکون سے پڑھے اور باقی نماز کو اپنے حساب سے پڑھ لے تو وہ اس سے بہتر ہے جب جلدی جلدی پڑھتے ہیں. بعض دفعہ تو دیکھا گیا کہ نفل تک پڑھنے کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ چاول اوپر رکھے ہوئے پکنے کے لیے, تو اسی کے دوران میں نے مغرب کے فرض سنن نفل پڑھنے اور اب چونکہ دیر ہوئی ہے اگر تو چاول خراب ہو جائیں گے, تو وہ رکوع پہ رکوع سجدے پہ سجدہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو سوچیں, آپ کے سامنے کوئی آئے اور آ کے ایسی حرکتیں کرنے لگے آپ کو کیسا لگے گا؟ جب ہم یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ نماز تو صرف اس فیلنگ سے ٹھیک ہو جائے گی. کیسی لگتی ہوں گی جب میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نماز کے اندر اطمینان اور خشوع جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیتو ان اقرأ القرآن راکیا او ساجدا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگو یاد رکھو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اب سجدے میں اور رکوع میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. مثلا آپ دیکھیے کہ قیام کی حالت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے تھے جتنی مرضی لمبی کریں, قیام جتنا مرضی طویل ہو, جب انسان نفل نمازوں میں ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو جتنا بھی لمبا قیام ہو اتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن رکوع میں نہیں کر سکتے, سجدے میں بھی نہیں پڑھ سکتے کوئی کہ آپ کے اچھا کچھ صورتیں اس میں پڑھ لوں, یا جیسے حافظ پارا پورا سناتے ہیں رمضان میں تو وہ کہیں کہ اچھا پارا پورا کرنے کے لیے ہم رکوع اور سجدے میں بھی قرآن پڑھے, یہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ رکوع اور سجدہ ذرا عاجزی کی نشانی ہے نا, جھکا ہوتا ہے, تو قرآن کی تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کے تو اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن جھک کے نہیں پڑھتے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, اللہ کے نبی نے بتا دیا نا, اور یہ نماز کی حالت ہے نا, نماز کے اندر جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اب کوئی کام کہاں کرنا ہے یہ بھی تو پھر اللہ کے نبی نے بتا دیا نا. آپ اگر کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں رکوع اور سجدے میں نہیں پڑھ سکتے تو اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ تشہد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ نہیں میں درود شریف کھڑے ہو کے پڑھوں تو کیا حرج ہے؟ تو حرج یہی ہے کہ جو چیز جہاں ہے وہیں بہتر ہے نا. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں. آپ جہازوں میں جاتے ہیں تو وہ خود بتاتے ہیں یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو رولز اور ریگولیشنز ہیں. تو اللہ کے نبی نے بھی نماز میں جو باتیں کہہ دیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے میں بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے. رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے. ان ثابت ابن رضی اللہ عنہ قال عن ثابت رضی اللہ عنہ قال کان انس ینعتو لنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی فاذا رفع رأسہ من الرکوع قام حتى نقول قد نسیا. حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس ہمارے سامنے رسول اللہ کی نماز بیان کرتے تو پڑھ کر وضاحت فرماتے. رکوع سے جب سر اٹھا کر قومے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا شاید حضرت انس سجدے میں جانا بھول گئے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ جگہ بھی بہت قابل اصلاح ہے. عموماً ہمارے ہاں لوگ رکوع سے اٹھ کے فوراً سیدھے ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. شاید اس جگہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں یا سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے. تو رکوع میں جانے کے بعد دوبارہ کمر کا سیدھا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز میں ٹھہراؤ بھی آنے لگے گا. قال ابو حمید رضی اللہ عنہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حضرت ابو حمیت کہتے ہیں کہ نبی اکرم رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا. اس کیفیت کو قوما کہتے ہیں. رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں. اور قومے کی حالت میں کیسے ہوں گے؟ ہاتھ کھولے رکھے جائیں یا ہاتھ بند کر دیے جائیں, اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث وضاحت نہیں ملتی. دونوں ہی ٹھیک ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو تو پاکستانی انڈین کلچر میں جو لوگ ہیں وہ رکوع میں سے جب اٹھتے ہیں تو وہ ہاتھ سیدھے چھوڑتے ہیں, لیکن بعض عرب لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ ہاتھ دوبارہ باندھ لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں دونوں میں رخصت موجود ہے. جہاں رخصت موجود ہے اس کو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو جس پہ زیادہ اطمینان ہو آپ وہی کام کر سکتے ہیں. قومے کی مسنون دعا یہ ہے, یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی مسنون دعا کیا ہے؟ ان رفاعت ابن رافع رضی اللہ عنہ قال کننا نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسہ من الرکعۃ قال سمع اللہ لمن حمیدہ فقال رجل ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا. طیبا مبارکا فیہ فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لی۔ مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے، بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس سے دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح دین کا کثیر حصہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، اسی طرح کچھ حصہ صحابہ کرام کی وجہ سے بھی ملا، اور یہ سلسلہ صرف اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کسی سے کوئی عمل ہو جاتا تو آپ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتے تھے، اور کسی کام کو ہوتا دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، اس پہ ناراض ہونا یا اس پہ خاموش رہنا، یہ ساری چیزیں بھی حدیث ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایسی حدیثوں کو تقریری احادیث کہتے ہیں، یعنی ویریفائی کر دیا اللہ کے نبی نے، تو یہاں صحابی کا یہ عمل تھا۔ اسے کوئی یہ نہ سوچے کہ انہوں نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم دین نماز کو خاص طور پہ ایک رٹی رٹائی چیز سمجھتے ہیں، اور اس میں 19-20 کا فرق کرنے کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ چونکہ عربی زبان سے واقف بھی تھے، اور دین ابھی اپنی تدریج کے مرحلے میں تھا، تو جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے کروایا، اور کچھ چیزیں آپ نے صحابہ کے ذریعے سے بھی ہم تک پہنچائی۔ تو یہ جو دعا ہے ربنا ولک الحمد، یہ ایک صحابی کی زبان سے نکلی اور اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کر دی۔ سجدہ 7 اعضاء پر کرنا چاہیے۔ سجدے میں ناک زمین پر لگانا ضروری ہے۔ نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا یا سنوارنا منع ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم۔ اب یہاں سے اب نمبرنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 علی الجبہۃ وَأَشَارَ بِيَدِيهِ إِلَىٰ أَنْفِهِ۔ دوسرا نمبر وَالْيَدَيْنِ، پھر وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَقْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ پیشانی پر، یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا اس طرح۔ یہ دیکھیں، یہ پیشانی ہے نا، یہ ماتھا سجدے میں زمین پہ لگتا ہے، تو 7 ہی ناک۔ اور دیکھیں، آج حیرت ہوتی ہے اس اللہ کے نبی کی اس بات کو سنتے ہوئے کہ اس دور میں تو نہیں پتا تھا، لیکن آج پتا ہے کہ یہ اور ناک ایک ہی ہڈی ہوتی ہے۔ یعنی آپ سکل کسی کی کھولے کھوپڑی تو یہ یہاں کوئی جوڑ نہیں ہے، اندر سے یہ ایک ہے۔ تو پہلی چیز جس پہ سجدہ ہوگا یہ دیکھیں، اگر آپ نے صرف ماتھا لگایا اور ناک نیچے رہ گیا تو بھی برا نہیں، اور ناک لمبی ہے، صرف ناک لگائی اور یہ ماتھا زمین پہ نہیں رکھا تو بھی نماز سجدہ نہیں ہوگا۔ دونوں میں کیا صورت ہوگی کہ آپ اس طریقے سے سجدہ کریں گے کہ سر اور یہ دونوں اس طرح سے ٹچ کریں۔ اگر تھوڑا سا پش کرنا پڑے دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لگانے کے لیے تو لگایا جائے گا، یہ دونوں ایک ہڈی بنی۔ پھر دونوں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھ جیسے ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے یہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو یہ ہاتھ کی جو ہڈیاں تھیں یہ دونوں آ گئیں، یہ دو ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، جب ہم پاؤں موڑتے ہیں تو گھٹنے کی ہڈیاں لگتی ہیں، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، تو دو پاؤں، دو گھٹنے اور دو ہاتھ، یہ 6 ہو گئی، اور ساتویں ہڈی جو ہے وہ ماتھے کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان 7 انگلیوں پہ آپ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ ہم نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ اگلی بات پڑھ لیں، پھر سجدے پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ سجدہ پورے اطمینان سے کرنا چاہیے۔ سجدے میں بازو زمین پر بچھانے نہیں چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تدیلو فی السجودی
ولا
یم بسط
احدکم
ذراعیہی ان بساط القلب. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے. کبھی آپ نے کتے کو بیٹھا دیکھا؟ پنجے بٹھا کے جیسے پورے اپنے یہ آگے یوں پوری پنجے بچھا کے بیٹھتا ہے، خاص طور پہ جب وہ گھات لگائے ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. اب دیکھیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے نا، تو سات ہڈیوں پہ سجدے کی بات تھی. جب ہم یہ کوہنیاں بھی لگا لیں گے نا تو یہ نو ہڈیاں ہو جائیں گی. اور دوسری اس کی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ کتے کی طرح نہ رکھو. اب اس حدیث کو بھی بعض لوگ بہت زیادہ شدت کے ساتھ چونکہ بیان کر دیتے ہیں، کسی کو خاص طور پہ کچھ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو عورتوں کو خاص طور پہ حکم دیتے ہیں کہ عورت بالکل سمٹ کے نماز پڑھے گی اور زمین پہ کونیاں لگائے گی، تو ایسا پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز عورت اور مرد کی ایک ہی جیسی ہے. سلو کمارائی تمونی وسلی، کچھ لباس اور کچھ حجاب اور سطر کے معاملات میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تھوڑی چیزیں مختلف ہیں کہ عورت کہاں تک ڈھانپے گی، مرد کہاں تک، یہ چیز آگے ایک چیپٹر میں آئے گی. لیکن نماز ارکان، نماز کی دعائیں، اس میں کوئی ہر فرق نہیں، اور عقل میں بھی نہیں بات آتی، کیونکہ عورت اور مرد کا جو فرق ہے تھوڑا بہت، وہ تو ان کی ذمہ داریاں اور حقوق ہے. ایک کو گھر کی ذمہ داری دی، ایک کو باہر کی دی، لیکن عبادات میں تو کوئی طریقہ فرق نہیں، روزہ رکھنے کا فرق نہیں ہے، حج کا طریقہ فرق نہیں، تو پھر نماز کے طریقے میں اس طرح کی چینج کیوں آئے گی؟ لیکن یہاں صرف چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ حدیث پڑھ لی، آپ کہیں بھی جاتی ہیں اور کوئی سسٹر ہے واقعی وہ اسی طرح نماز پڑھ رہی ہیں کہ جس میں پنجے زمین پہ ہیں، تو ان کو یہ حدیث نہ سنائیے گا. جس کو پوری نماز نہیں سکھائی اس کو صرف یہ دعا سکھانا، یا جس کو نماز کی پوری احادیث آپ نے نہیں بتائی اس کو صرف یہ ایک حدیث بتانا، یہ درست نہیں ہوگا. اس پہ بہت سارے لوگ افینڈ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث کو لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں. میں نے دیکھا کہ کسی جگہ ایسے کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے دین کے جذبے میں چور ہو کر کہہ دیا کہ آپ کتے کی طرح نماز نہ پڑھیں اور یہ حدیث میں اور دس اینڈ دیٹ. اب آپ سوچیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کچھ بھی طریقہ چھوڑے، آخر اس کی نیت، اس کا اللہ کے ساتھ خشوع خضوع ہے نا، ایک دم اس کو جا کے آپ کتے سے ملا دیں. اور ہمارے کلچر میں کتے کو چونکہ گالی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں کوئی انسلٹنگ بات نہیں ہے، واقعی کتا زمین پہ اپنی پنجے رکھ دیتا ہے. اس لیے اب اور دوسری بات دیکھیے کہ قلب کا لفظ عربی میں صرف کتے کے لیے نہیں آتا، درندے کے لیے آتا ہے، جیسے شیر، چیتا، کیدڑ، یہ بھی اس طرح پاؤں ہاتھ بچھاتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے. تو لہٰذا بڑی سمجھداری کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے، اور ٹکڑوں میں دیا ہوا دین کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس سے خرابی ہی پھیلتی ہے. سجدے میں کوہنیاں پیٹ سے علیحدہ اور کھول کر رکھنی چاہیے. ان میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ کیسے ہوگا؟ جب سجدہ اس طریقے سے کیا جائے کہ کوہنیاں، یہ جو آپ کی کوہنیاں ہیں، یہ پیٹ سے لگ گو. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ سمٹ کے یوں سجدہ کر کے نیچے جاتے ہیں تو یہ کوہنیاں یہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگ جاتی ہیں. پھر دوسری چیز ہے کہ پیٹ اور رانے، تھائز اور ٹمی جو ہے، اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. یعنی عموماً سجدہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر اس کے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ بہت سلیقے کے ساتھ کریں گے. اگر آپ بعد میں کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ دونوں میں کیا فرق. ایک وہ سجدہ ہے جو بالکل آپ یوں سمٹ کے کر رہے ہیں، چپک کے زمین کے ساتھ ہیں، اب اس کے نیچے سے تو کچھ نہیں گزر سکتا. گزارنا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ اتنا سجدہ ہونا چاہیے. اور دوسری سر یہ کہ آپ یوں کریں کہ نیچے ایک گیپ ہے، تو اگر نیچے سے ایک چھوٹا سا بکرا کچھ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، اگر وہ گزر جاتا ہے تو پھر گزر سکے. تو مراد یہ کہ نہ اس کے اندر پیٹ رانوں سے لگے اور نہ کوہنیاں زمین پہ لگے. یہ دو چیزیں یاد رکھ لیں، پیٹ اور ران جو ہے اس کے اندر یعنی تھائز جو ہے وہ پیٹ سے نہ جڑی ہوں. ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنا سجدہ خود دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی خود ہی صحیح کرنا بھی آ جائے گا. سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھنے چاہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, جیسے سجدہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ہاتھ کو شروع میں رکھتے ہیں اور منہ آگے ہوتا ہے, اور بعض اتنے زیادہ بازو کھولتے ہیں کہ ہاتھ منہ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. مسنون عمل کیا ہے کہ جہاں آپ کا منہ جا رہا ہے نا بالکل اس کے ساتھ, یعنی سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر.